السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف 13 پارہ آیت نمبر 80. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فلما استیأسوا منہ خلصوا نجیا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، استیأسوا مایوس ہونا، جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. نجیہ، یہ بھی سرگوشیوں کے لیے چھٹے پارے میں ہم نے پڑھا تھا لفظ آتا ہے. تو آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اب جب ان کو یوسف علیہ السلام کے پاس سے جواب مل گیا کہ اگر ہم جس کے تھیلے سے جو پیالہ برآمد ہوا ہے بادشاہ کا، اس کے بغیر اگر ہم کسی اور کو رکھ لیں تو ہم تو ظالموں میں سے ہوں گے، اس بنا پر جب ان کو مایوسی ہو گئی کہ کسی طرح بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا، تب یہ ایک طرف ہٹ کر گوشے میں سرگوشیاں کرنے لگے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہی بڑا بھائی تھا، یہودا جس کو ہم کہتے ہیں. قال کبیرہم، یاد ہے آپ کو کہ کنویں میں ڈالنے سے بھی یا قتل کرنے سے بھی اسی بڑے بھائی نے روکا تھا اور کہا تھا کہ کسی کنویں میں ڈال دو قتل کرنے کی بجائے. یہاں پر بھی بنیامین کے لیے بھی یا بنیامین کے لیے بھی یہی بھائی کہہ رہا ہے کہ میں تب اپنے والد کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں تو نہیں جاؤں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بھائی میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ڈر اور خوف موجود تھا یا اپنے والد کے لیے ہمدردی موجود تھی. اسی بنا پر اس بڑے بھائی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں ہمارے والد ہم سے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی خود اس سازش میں دل سے شامل نہیں تھا. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں. اور یہ والد کا اجازت دینا مطلب یہ ہے کہ میرے والد خود جو ہے یہ نہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بنیامین کو چھوڑنے میں، یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی توفیق دے، کوئی ایسا میں راستہ اختیار کروں کہ جس کی بنا پر بنیامین کو ہم چھڑانے والے بن جائیں، یا اس کو بادشاہ کے پاس سے کسی طرح سے نکلوا لیں، تبھی میں آؤں گا. یعنی میرے حق میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ خود ہی بتا رہے ہیں، یا بڑا بھائی خود کہہ رہے کہ ہم نے سامان یا وہ جو پیالہ تھا ہم نے اس کے سامان میں پایا، چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور چونکہ ان کے دل میں پہلے سے چور تھا بھائیوں کے دل میں، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس طرح سے غلط بیانی سے کام لے چکے تھے، لہٰذا وہ خود ہی ڈر رہے تھے. اسی لیے اور مزید اس بات پر یقین ہو جائے کہ ہم اس میں قصوروار نہ تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو ہمارا یقین نہیں تو پھر آپ بستی والوں سے پوچھ لیں. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل اصلاح عطیانی بہم جمیہ انہ علیم الحکیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اب یہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام وہی جواب دے رہے ہیں کہ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں. سبحان اللہ، کیا اللہ پر توکل ہے. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا کہ ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو یہ بات کہہ دی کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور اس کے تھیلے سے وہ پیالہ برآمد ہوا ہے، تو کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کسی کے سامان سے کوئی چیز کا برآمد ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوری اسی نے کی ہے، بلکہ کوئی اور بھی اس کے سامان میں وہ پیالہ رکھ سکتا ہے. تم اتنا تو کہہ سکتے تھے بادشاہ سے کہ ہمارا بھائی چور نہیں ہے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا، بلکہ اور ایک مہر ثبت کر دی کہ ہاں اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. انہیں یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر پورا ٹرسٹ تھا، وہ اپنے بیٹے کے حسن سیرت سے خوب واقف تھے کہ بھلا بیٹا ایک پیالے کی چوری کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے، اور پہلے تم نے اپنے بھائی کے قمیص پر خون لا کر لگایا، خون لگا کر وہ لے آئے تم، تو وہ کام بھی تمہارے لیے آسان ہو گیا تھا، اور ایک بھائی کو چور مان لینا اور مجھے آ کر اس کی خبر دینا وہ بھی تمہارے لیے آسان ہو گیا. یعنی تم وہاں کہہ تو سکتے تھے، اس کے حق میں لڑائی تو لڑ سکتے تھے. تو کہنے لگے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا تمہارے لیے. فصبر جمیل، بس میں تو صبر کروں گا، اور صبر بھی کیسا خوبصورت صبر. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے، اور جمیعن سے مراد رسل یہاں پر یعقوب علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ سب کو لا کر ملا دے گا اللہ تعالیٰ، تو سب سے مراد رسل یوسف علیہ السلام، بنیامین اور جو بڑا بیٹا جو وہیں رک گیا تھا، ان تینوں کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تو جاننے والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن من الحزن فهو كظيم. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. کیسا غم تھا آپ دیکھیں، اور اتنے غم میں بھی زبان سے کوئی حرف شکایت کا نہیں. اتنا دل ہی دل میں انہوں نے اس غم کو پال لیا تھا کہ وہ غم ان کے گلے تک آ گیا تھا، یعنی اتنا غم سے دل ان کا بھرا ہوا تھا، اور کبھی کوئی جملہ شکایت کا ان کی زبان پر نہیں آیا، بس اگر نکلا تو ہائے یوسف، اتنا نکلا. اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. آپ دیکھیں کہ آنکھیں سفید ہونا بھی ایک اس بات کی نشانی ہے، اور ایک محاورتن بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے اندر کی آنکھوں کے اندر جو کالی پتلی ہے وہ ختم ہو جائے تو کیا باقی رہے گا. اور آگے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روتے روتے غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں، آخر بینائی چلی گئی تھی ان کی. تو آنکھوں کا سفید پڑ جانا یا دل کا غم سے گھٹا جانا، کظیم کہتے ہیں نا، اس سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا، کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، اندر ہی اندر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے، غم کا گھونٹ پی لینے والے. تو کاظم یعنی غم، اندر ہی اندر وہ غم کا اس طرح سے گھونٹ پیے جا رہے تھے، اتنا صبر کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا دل غم سے بھر گیا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھی. اب اتنے باپ کے غمگین ہونے پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے الٹا انہیں کو باتیں سنا رہے ہیں. قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حردا او تكون من الهالكين. بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے، یہ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ آپ یوسف کو یاد کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ گویا آپ اپنی جان ہی کھو دیں گے. یعنی کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں، کیوں آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، اور کیوں اتنا یوسف کو یاد کر رہے ہیں، چھوڑیے. یہ ان کا مقصد تھا دراصل کہنے کا. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی اگر والدین کسی ایک بیٹے کی یاد آتی ہے ان کو، اور وہ بیٹے کے پاس وہ نہیں رہتے ہیں، دوسرے بچے کے پاس رہتے ہیں، تو اولاد تنزیہ ان سے یہی باتیں کرتی ہے. اچھا آپ کو تو انہیں کی یاد آتی ہے، جس کے پاس رہ رہے ہیں، جس کا کھا رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں آپ کی، اس کی تو آپ کو کوئی قدر نہیں ہے. اور وہ فلاں کی یاد کر رہے ہیں، اتنا ہی اس کی محبت تھی تو اسی کے پاس جا کر رہی ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ایسا جملہ بتائیے. یعنی ہم چاہتے ہیں بڑھاپے میں اس طرح سے والدین کو ہم کنٹرول کریں کہ وہ ہماری مرضی سے جس سے چاہے محبت کریں اور ہماری مرضی سے جس سے چاہے نفرت کریں. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. یعنی والدین کو رکھ کر ہم الٹا ان پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رکھا ہے تو لازماً آپ کو ہم سے ہی محبت کرنی ہوگی، لازماً آپ کو ہمارے ہی بچوں سے محبت کرنی ہوگی. آپ دوسرے بھائی کے، دوسرے بہنوں کے بچوں سے محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، نہ خود ان کی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. تو یہ ہم وصولنا چاہتے ہیں نا، جو ہم کر رہے ہیں ہم اس کو دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں. تو کیا ہمارا خدمت کر کے کیا فائدہ ہوا بتائیے؟ کرنا تو چاہیے تھا اللہ کی خاطر. اگر آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش قسمت بتایا کہ والدین آپ کے پاس ہیں، تو یہ تو ایک طرح سے آپ کے لیے آنر ہے. بزرگوں کا ساتھ رہنا یا گھر میں رہنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان پر احسان جتائیں. تو بعض اوقات بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اگر ان کے پاس والدین ہوں تو اس پر بھی وہ احسان جتاتے ہیں کہ اچھا آپ رہ رہے ہمارے پاس اور یاد ان کی کرتے ہیں. تو آپ بھلا مجھے بتائیے کہ کیا بیچارے والدین اب بچوں سے پوچھ کر اپنے بچوں کی یاد کریں؟ کیا ان کو ان کی مرضی سے ہم ان کی دل کی مرضی کی باتیں بھی کرنے دینا نہیں چاہتے؟ اس پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں، اس پر بھی روک لگانا چاہتے ہیں؟ یہی کہا تھا برادرانی یوسف نے. قسم ہے اللہ کی یا خدا را، آپ تو بس اسی کو یاد کرتے جائیں گے، یوسف ہی کو یاد کریں گے. تفتو فتح سے ہے، کسی کام کو برابر کرتے ہی رہنا. یعنی آپ تو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے کہ بس یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس غم میں آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنی جان ہی ہلا کر ڈالی آپ نے، کر ڈالیں گے آپ. تو والدین کو ان کی مرضی سے کچھ بھی نہ کرنے دینا. یہ دراصل ہماری خود غرضی، ہم اس کو کہنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ والدین ہمارے پاس اگر رہ رہے ہوں تو وہ احسان بھی مانے ہمارا. تو والدین کو آپ اپنے پاس رکھ کر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ الٹا ان کا احسان ہے آپ پر کہ وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں خدمت کا. ہم پڑھتے ہیں نا حدیث میں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ہر سیڑھی پر چڑھتے جا رہے تھے آپ اور تین دفعہ آپ نے جملہ کہا، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا. تو یہ کتنی بدقسمتی ہوں گی نا کہ والدین ساتھ میں ہوتے ہوئے بھی ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا جائے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس والدین ہیں. تو اللہ کے لیے والدین کو ایسا جواب نہ دیں، ان کو زچ نہ کریں، ان کو جھڑک کر ان سے بات نہ کریں، پیشانی پر بل ڈال کر بات نہ کریں. یعقوب علیہ السلام کے جواب دیتے ہیں، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. انہوں نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. سبحان اللہ، یہاں پر بھی آپ دیکھیں کیسا ان کا صبر یعقوب علیہ السلام کا، کہ اس کے باوجود بھی بچوں کو جھڑک نہیں رہے ہیں، حالانکہ ایک پیغمبر بھی ہیں. ان کی نرمی آپ دیکھیے، ان کا صبر آپ دیکھیے. یعنی ہم قرآن میں، احادیث میں، دوسری جگہ جہاں پر اولاد کی ذمہ داری دیکھتے ہیں کہ اولاد کو کیا فرائض انجام دینے ہیں، سورہ یوسف میں ہم کو ایک والد کا بہترین کردار نظر آتا ہے کہ ایک والد کو کیسے ہونا چاہیے، والدین کو کیسے ہونا چاہیے. ان کو بھی اپنی ڈگنیٹی برقرار رکھنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا اس طرح سے بچوں کو، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جھڑک دیتے ہیں بچوں کو، ڈانٹ دیتے ہیں بری طرح سے. تو ہم کو بھی ایک وقار اپنا قائم رکھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا شکوا، اپنا غم، اپنی پریشانی، اشکو میں تو اگر شکوا کرتا ہوں یا اظہار کرتا ہوں، شین کاف واو سے ہے اظہار غم، اور جو مشکیزہ ہوتا ہے اس کو کھولنے اور اس کے اندر کی چیز کو ظاہر کرنا، اسی کے لیے استعارے کے طور پر پھر یہ جملہ اس سے بنتا ہے کہ دل کی بات کو ظاہر کر دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. کہ میں اپنے دل کی فریاد جو اپنے دل کا غم ہے میں تو کسی انسان کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر رہا، میں تو اپنی فریاد اپنا معاملہ اور یہ بات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے سیرت پڑھی ہے الحمدللہ، تو دعائے طائف کے نام سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے الفاظ ملتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں تو اپنے غم کا شکوہ کس سے کر رہا ہوں، صرف تجھی سے کر سکتا ہوں، اور تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ بہت ہی بہترین دعا ہے وہ بھی۔ تو لہٰذا آپ بھی یا جب ہم سب کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ ہم سب جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، جب بھی کسی سے دکھ پہنچے تکلیف پہنچے، ہم اس کا شکوہ کس سے کریں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اس کی فریاد ہم کس سے کریں؟ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ وہ بہترین سننے والا ہے، وہ بہترین جواب دینے والا بھی ہے۔ کوئی آپ کا غم ہلکا نہیں کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کرنے سے آپ کا راز راز بھی رہتا ہے۔ اگر آپ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنا غم، تو وہ تو آپ کتنا بھی ان سے کہیں کہ پلیز کسی کو نہ بتانا، وہ کسی نہ کسی کو ضرور بتائیں گے اور آپ کا راز راز نہ رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہمارا مددگار ہے، ہمارا حامی اور ناصر ہے، مشکل میں ہماری مدد کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ وہ ہمارا غم کسی پر نہیں ظاہر کرے گا، وہ چھپائے رکھے گا۔ اگر آپ راز رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بات کو، تو صرف اللہ تعالیٰ سے کریے شکوہ اور شکایت۔ جو بھی آپ کو پریشانی لاحق ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کریے، اور یقین جانیے کہ جو سکون اور اطمینان، جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا غم پیش کرنے سے، کسی انسانوں کے سامنے پیش کرنے سے نہیں ہو سکتی۔ کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہی دلی دوست ہونا چاہیے مومنوں کا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی کیفیت بیان کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں تو اپنا شکوہ، اپنی پریشانی، اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اور یہی ہم کو انبیاء کرام کی سنت نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کے موقع پر بھی صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، کہ انسانوں نے نہیں سنا تو کوئی بات نہیں، جنوں نے تو سن لیا اور جن ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کے موقع پر کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گری جا رہی تھی، ابو بکر صدیق سے آپ کی یہ بے چینی اور یہ گڑ گڑانا دیکھا نہیں گیا، آپ دیکھ کر پریشان ہو کے کہنے لگے بس کریے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ تو آپ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی فریاد کریں، اس کے آگے جھکیں، اسی سے اپنے سارے راز و نیاز کریں، وہ بہترین سننے والا ہے۔ انہ ہو السمیع العلیم، انہ ہو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ کہنے لگے پھر بیٹوں سے، پھر آپ دیکھیں ان کا انداز محبت بھرا، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کہنے لگے میرے بچوں، جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جیسے یہ مضمون قرآن میں آپ کو آگے بھی ملے گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ مومن کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، صبر آزما، کتنے بھی سخت ہوں، کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ مایوس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید، توکل اور اچھے اجر کی امید یا بدلے کی امید اس کو ہمیشہ ہر حال میں رہے گی، کہ اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو کہنے لگے کہ اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسو، ہا سین سین، حس سے بنا ہے، یعنی کچھ معلومات کرو، کچھ ٹوہ لگاؤ اپنے بھائی کے بارے میں، یوسف کے بارے میں، اور ساتھ میں بنیامین کے بارے میں بھی، اور ولا تیأسو، اور نہ مایوس ہو تم، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ اور اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اب دیکھیں کہ اگر آپ رپورٹ پڑھیں گے تو غیر مسلموں میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہے. جو ریشو بتایا جاتا ہے, جو رپورٹس آ رہی ہیں, اس کے مطابق غیر مسلموں میں خودکشی کثرت سے ہوتی ہے, بہت کیسز سامنے آتے ہیں. اور خصوصاً ابھی تو ویسٹرن کنٹریز میں یہ ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن مسلمان میں آپ کو بالکل نہیں کے برابر ملے گا یہ خودکشی کا ریشو. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو یقین کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ جان ہمارے پاس امانت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بھی فرمایا تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے سے آپ نے انکار کیا تھا, کہ آپ ایسے شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس نے خودکشی کر لی ہو. تو اس سے بھی ایک طرح سے انسان کو, پھر مسلمان کو, اس سے کراہت سی محسوس ہوتی ہے. تو مایوس, کیونکہ خودکشی انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے. لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ امید کی کرن اس سے ہر حال میں اس کے پاس باقی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر اس دنیا میں مجھے کچھ نہ بھی ملا تو کوئی بات نہیں, میرا بدلہ, میرا اجر کہاں رکھا ہوا ہے؟ آخرت میں رکھا ہوا ہے. لہٰذا وہ کبھی اپنی جان سے یا کسی بھی چیز سے مایوس نہیں ہوتا. اور مایوسی انسان کو بالکل آئسولیٹ کروا دیتی ہے, یعنی انسان پھر بالکل ایسے ہو جاتا ہے, نفسیاتی مریض بن جاتا ہے, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو لہٰذا اسی لیے مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے, کیونکہ یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو کون مایوس ہوتے ہیں؟ الا القوم الکافرون, صرف کافر لوگ. تو اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببداعۃ مزجاۃ فاوفلنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار, ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں یا ہم پر صدقہ کریں. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. اب یہاں پر یہ تیسری دفعہ ان کے بھائیوں کا مصر جانا ہے. یعنی پہلے تو غلہ لینے آئے تھے, پھر ان کے سامان میں ان کی پونجی رکھ دی گئی, پھر دوبارہ آئے بنیامین کو لے کر, پھر بنیامین یہیں روک لیے گئے. اب اس کے بعد تیسری دفعہ یہ آئے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پونجی لے کر آئے تھے تو یہ غلے کے لیے نہیں لے کر آئے تھے, دراصل یہ بنیامین کو چھڑانے کے لیے لے کر آئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ بنیامین, یعنی بادشاہ کو یہ پونجی, حقیر سی پونجی دے کر کہیں کہ بنیامین کو چھوڑ دے, ہمارے ساتھ واپس کر دیجئے تاکہ ہم اپنے والد کے پاس اس کو لے جا سکیں, جن کے والد کی آنکھیں جن کی وجہ سے غمگین ہو گئی ہیں, یا پھر والد جن کی وجہ سے پریشان ہیں. اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ غلے کے لیے ہی آئے تھے, غلے کے لیے انہوں نے پونجی دی اور ساتھ میں بنیامین کی رہائی کی بھی درخواست کی. یعنی آپ جو بھی کچھ ہم کو دیں گے وہ صدقہ ہوگا, اور اس غلے کی قیمت میں جو پونجی ہم پیش کر رہے ہیں وہ تو بے شک کم ہے, لیکن ہم کو اتنا غلہ دیا جائے جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے, یا پھر اس پونجی میں ہی ہم کو غلہ بھی دے دیا جائے اور بنیامین کی رہائی بھی کر دی جائے. ابھی یہ وہی بھائی ہیں جو یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے تھے کنویں میں پھینکنے کے لیے, اور اس وقت ان کو ذرا رحم نہیں آیا تھا. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں کہ کیسے معاملات کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کس طرف لے آیا. ایک وہ دور ہے کہ اب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں غلہ. اللہ تعالیٰ نے کس کو با اقتدار بنا دیا اور کس کو بے اختیار, جن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. وہ کس کے محتاج تھے ابھی فی الحال؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے, ان سے اپیل کر رہے تھے. اب یوسف علیہ السلام سے یہاں پر ان کی یہ بے بسی دیکھی نہیں گئی. جو اچھے انسان ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی کسی کو اس طرح سے تکلیف میں اور گڑ گڑاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ان کی جو ایک فطری نرمی ہے, فطری رحم دلی ہے, وہ انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں, قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا, تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ اب ان کا کیا جواب ہے؟ قالوا انك لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وہ چونک کر بولے، ہائے کہ تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. سبحان اللہ، کیا وقت آیا ہے آپ دیکھیں. اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ کیا تم جانتے بھی ہو بھلا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب چونکہ یہ بھائی تو بالکل ہی ناواقف تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، لہٰذا وہ حیران ہوئے کہ اچھا ہمارے بھائی، یہ تو مصر کا علاقہ ہے اور یہ مصر کا بادشاہ ہے، بھلا ان کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا خبر؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں یہی یوسف ہو؟ اسی لیے انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے کہا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں، کہ آپ یوسف ہیں؟ اور آپ یوسف علیہ السلام کا آپ انداز دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم جانتے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، جبکہ تم کیا تھے؟ جاہلون، تم نادان تھے، تم ناواقف تھے. یہاں پر بھی 100% اپنے بھائی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں، پوری طرح سے ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، نہ ہی ان کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہی کہہ رہے کہ تم نادان تھے، تم کو علم نہیں تھا، تم اس وقت جاہل تھے. تو جب انہوں نے پہچانا کہ کیا تم یوسف ہو، اور ظاہر سی بات ہے اتنے سال گزر گئے تھے، وہ چہرہ تو یاد نہیں رکھا ہوں گا انہوں نے. اور یہاں پر آپ یوسف علیہ السلام کا جواب دیکھیے کہ ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف اپنا ذکر نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ بھائی تو ابھی ابھی اس کو لیا تھا نا، لیکن اب جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے تحقیق ہم پر احسان فرمایا. اپنا کریڈٹ نہیں بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم کو معلوم ہے مجھے کتنی قربانیاں دینی پڑی، مجھے جیل جانا پڑا، مجھے اس عورت کے وار سہنے پڑے جو اس نے میرے خلاف چال چلی، مجھے کنویں میں ڈالا گیا، مجھے بازار میں بیچ دیا گیا، مجھے غلام بنا لیا گیا. کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں، ایک ہی جملہ، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا. کتنی شکر گزاری، کتنا اپنا ہر کریڈٹ، اس کا وہ رخ کس کی طرف موڑ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. اور یہی ایک مومن بندے کی شان ہوتی ہے. قارون نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ سب جو مجھے ملا ہے، جو مجھے حاصل ہوا ہے، یہ میری قابلیت کی بنا پر مجھے ملا ہے، استغفر اللہ. اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. اور انہ من یتقی و یصبر، تو جو کوئی بھی تقوی اگر اختیار کرتا ہے، یہ تقوی سے کام لیتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، تو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان کا اجر مارا نہیں جاتا. یہاں پر سارا کا سارا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. ایک ایک لفظ میں، ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے. اگر ہم ایک ایک آیت پر غور کرنا چاہیں نا، تو ہم اس پر کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں، یقین جانیے. یہ صبر جو اتنا چھوٹا سا لفظ ہے نا، یہ صبر کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، تو صبر والے لوگ جنت میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ ایسے وقت جب کہ ان کا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا جو ان کے اوپر گزر رہی ہے، جو ان کے اوپر بیت رہی ہے، یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ایسے وقت وہ اللہ کی خاطر اس پر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک لگا لیتا ہے، وہ صبر برداشت سے کام لیتا ہے، تو آپ دیکھیں اس کا بدلہ پھر کیا ہے؟ بہترین بدلہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا محسنین کے اجر کو. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ محسنین، یعنی کون ہوتے ہیں یہ محسن لوگ؟ جو دوسروں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، جو کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرتے. ایسے جملے ان کی زبان سے نہیں نکلتے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملی تھی، میرا ہی گھر دیکھ لیا بیماریوں نے، مجھ پر ہی ساری مصیبتیں آ رہی ہیں کہ ساری پریشانیاں ہمارے لیے ہی رہ گئی ہیں۔ ایسے جملے ہوتے نا ہم خواتین کے، کہ اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں بتائیے بھلا۔ تو نہیں، آپ دیکھیں کنویں میں ڈالا گیا تب بھی کوئی شکایت نہیں، کنویں سے نکالا گیا، معمولی درہم اور دینار میں بیچ دیا گیا تب بھی کوئی شکایت نہیں، عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا تب بھی کوئی شکایت نہیں، جیل میں جانا پسند کیا، جیل میں اتنے سال گزارے، پھر وہاں پر وہ شخص جس سے کہا تھا کہ ذکر کرنا بادشاہ سے میرا، وہ شخص ذکر کرنا بھول گیا اور کئی سال وہ رہے جیل میں، لیکن وہ شخص دوبارہ آتا ہے تب بھی اسے کوئی شکایت نہیں۔ جیل میں رہنا معمولی بات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، آسمان دکھائی نہیں دیتا ہے، کھانے کو برابر نہیں ملتا ہے، تو جیل میں اتنے سال رہے، پھر جیل میں سے نکلنے کا پروانہ ملتا ہے تب بھی نہیں نکلتے، کہتے ہیں کہ پہلے مجھ پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ معاملات کلیئر ہونے چاہیے۔ صبر ہی صبر، ہر وقت صبر، کوئی شکایت کا تو ایک لفظ ہمیں کہیں نہیں نظر آتا پورے سورہ یوسف میں اب تک ہم جو پڑھ چکے ہیں، کہیں پر ملا آپ کو شکایت کا ایک لفظ؟ والد بھی ماشاءاللہ اس پائے کے، یعقوب علیہ السلام، ان میں بھی انتہائی صبر، اور بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی ماشاءاللہ ایک اپنی الگ ہی ان کا سیرت اور کردار ہے۔ اور کیوں ہمارے نوجوانوں کے لیے اس کہانی میں، اس قصے میں بہت سبق ہے کہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا، یقین جانے کہ بالکل ابھی کے جو ویسٹرن کنٹریز ہے، جو اہل مغرب ہیں، بالکل سمجھے اس سے بھی زیادہ گیا گزرا۔ ایسے ماحول میں اپنی سیرت اور کردار کو پاکیزہ رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یہ معمولی بات نہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جو واقعی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو متقی ہو۔ تو ہمارے نوجوانوں کو ضرور یوسف علیہ السلام کی یہ سیرت اور کردار سے واقف ہونا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنی سیرت کو اس طرح سے مضبوط، اپنے کردار کو اس طرح سے مضبوط بنا سکیں۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، تو یہ لفظ آپ کو محسن بہت دفعہ ملے گا سورہ یوسف میں، تو محسن بننے کی کوشش کریے، احسان کے درجے پر کوئی بھی کام کریے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، چاہے وہ بندوں کے ساتھ معاملات ہوں، اس کو احسن طریقے سے انجام دیجئے۔ جیسے آتا ہے نا حدیث میں، جو حدیث احسان بہت مشہور ہے، انت عبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کم از کم اتنا تو تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارا کام کرنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ سعودی عرب میں اگر دیکھیں گے، جو بھی دینی ادارے ہیں، جو بھی دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو دین کے دائی ہیں، دین کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، کوئی بھی لیکچر ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی ایگزیبیشن ہو، اسلامک ایگزیبیشن، یا جتنے بھی اسلام سے ریلیٹڈ جو دین کی تبلیغ کے جو طریقے کار ہو سکتے ہیں، تو جس طریقے سے یہاں پیش کیے جاتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کسی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے آپ کو یہاں کی کچھ تصاویر دینے کی، بھیجنے کی کوشش کریں گے، آپ دیکھیے گا اتنا زیادہ وہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اور ڈیکوریٹ کرنے میں بھی وہ، یعنی یہ نہیں کہ فضول خرچی ہی کریں گے، وہ زیادہ تر پرانی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور ان پرانی چیزوں سے ہی اس طرح سے خوبصورت پیش کر دیں گے، بنا دیں گے۔ ایون اگر وہاں پر وہ لوگوں کو جو دیکھنے آنے والے لوگ ہیں، کوئی اسلامک ایگزیبیشن کے لیے کوئی لوگ آ رہے ہیں، اتنا خوبصورت وہ چھوٹا سا پیپر بنائیں گے، اس کو کسی طرح سے لیمینیٹ کروائیں گے، یا پھر اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے، اس پر اتنی خوبصورت کوئی نہ کوئی ایسی حدیث لکھیں گے جس میں انسان کو خوشی ہو کہ اچھا میرا یہاں آنا بیکار نہیں گیا، رائے گا نہیں گیا۔ اس کو اب اتنا چھوٹا سا پیپر ہے، اس پر اتنی خوبصورت پین سے کچھ جملہ لکھا یا کوئی حدیث لکھی، اور اس میں چھوٹے سے ربن ڈال دی، کلرفل ربن، تو ربن کی وجہ سے وہ اتنا خوبصورت بن جاتا ہے، انسان کو لیتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، وہ اسے چھوڑے گا نہیں، ضرور کہیں نہ کہیں اپنی کتاب میں رکھے گا۔ تو ہر چیز کو اگر آپ یہاں کے دینی ادارے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، وہ اتنے ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کوئی شادی ہال بھی ایسا ڈیکوریٹ نہیں ہوتا ہوگا۔ ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دین کا کام کرنے میں کیوں ہم کنجوسی کرتے ہیں، کیوں ہم پیچھے ہٹیں، ہر جگہ تو ہم بلا وجہ فضول خرچی کرتے ہیں، تو فضول خرچی نہ کریں، لیکن کم از کم دین کو آپ ایسے طریقے سے پیش کریں کہ آج کا دور ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یقین جانیے آج کی ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ آپ یہ پرانے طور طریقوں سے دین کی طرف نہیں آئے گی. یقین جانے سارے بچے انگلش میڈیم سے پڑھنے والے, ان کے سامنے اتنے ٹیمپٹیشنز ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں ان کے سامنے کہ چھوٹے سے اتنے بیکار کارٹون ٹام اینڈ جیری کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اب کوئی کارٹون, کوئی مووی, کوئی گیم اٹھا کے دیکھ لیجئے, بیکار سے بیکار چیز کو بھی وہ اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ بچے اس کو ہیرو سمجھنے لگتے ہیں, اسی کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں. تو جب ان کے سامنے اتنی چیزیں ہیں جہاں اتنا ڈیکوریشن ہے, اتنی خوبصورتی ہے, تو بھلا بتائیے کہ خشکی کی طرف کون آئے گا بھلا, جہاں پر ڈرائی ٹاپکس ہوں, جو اسلامی لیکچرز ہیں اس کو پیش کرنے والے پرانے طریقے سے پیش کر رہے ہوں, تو وہ نئی جنریشن کو نہیں اٹریکٹ کرنے والا. آپ کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور لوگوں سے مباحثہ کریے بہترین طریقے پر. یہ والا انداز ہمارا ہونا چاہیے, حالات کو دیکھ کر کس طرف لوگ جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ جدت پیدا کریے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم بس ہم اپنے پرانے ڈگر سے بالکل نہ ہٹیں, ہمارا جو پرانا طریقہ کار تھا ہم اسی پر چلیں گے, اور سب سے برا حال مدرسوں کا ہونا چاہیے. سب سے برا حال مدرسوں کا, سب سے برا فرنیچر مدرسوں کا, سب سے ڈم لائٹ مدرسوں کا, اور سب سے برے کپڑے مدرسوں میں پڑھانے والوں کے, سب سے برا کھانا دین کے لیے, جو بیکار چیز ہے وہ کھانا دیا جائے. دیکھیں نا آپ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر جب مرنے کے بعد کھانا بھیجا جاتا ہے میت کے گھر, میت والوں کے گھر, جس کے گھر کسی کی میت ہو جاتی ہے, تدفین کرنا ہوتا ہے اور کسی کی موت ہو جاتی ہے, تو ہمارے پر گوشت نہیں بھیجتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ کانسیپٹ آیا ہے, پھیکی کھچڑی بھیجی جاتی ہے جو چاولوں کی کھچڑی ہوتی ہے, بغیر کسی اس میں گوشت اور اس کے آلو کے, اور اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ کچھ اچار یا کچھ تھوڑا بہت اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں ساتھ کے, کچھ اگر کوئی تیز چیز ساتھ میں بھیج دی تو وہ مردوں میں دے دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے عورتوں کو تو وہی ٹھنڈی پھیکی کھچڑی کھانی ہوتی ہے جو کسی طور حلق سے نوالے نہیں نکلے جاتے ہیں. اب گھر والوں کا حال, بیچاروں کا پہلے ہی غم سے پریشان, رو رو کے گلا بیٹھ گیا ہے, نڈھال ہے, نیند نہیں ہوئی ہے, اب ایسا کھانا پیش کریں گے تو کیا کھایا جائے گا؟ یقین جانیے صرف ہمارے انڈیا پاکستان میں ہوتا ہوگا ایسا, باقی ہر ملک میں, سارے ممالک میں جو میت کے گھر کھانا بھیجا جاتا ہے نا, بریانی سے کم کی کوئی چیز نہیں بھیجی جاتی. ہمارے یہاں تو کہیں گے ہائے بریانیاں بھیجی جا رہی ہیں مرنے والوں کے گھر. آپ نے دین کے ساتھ کیوں اس طرح کی, یعنی کیوں ہم مذاق کر رہے ہیں, ایک طرح سے دیکھا تو ہمارا مذاق ہے واقعی میں. یہ محسن کیوں نہیں بنتے, احسان کے درجے پر کام کیوں نہیں کرتے, وہی کام ہے جس کو آپ پیش کرتے ہیں اگر ایک پرانے طریقے سے پیش کرتے ہیں جس میں کوئی بظاہر کوئی خوشحالی نظر نہیں آ رہی ہے, اسے کوئی پسند نہیں کرے گا, لیکن وہی چیز اگر آپ کا پیش کرنے کا طریقہ اچھا ہو تو وہی چیز لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یقین جانیے اگر آپ بالکل سادہ کھانا بھی ہو, اگر آپ اس کو بہت خوبصورت ڈنر سیٹ میں پیش کریں اور آپ کا پیش کرنے کا طریقہ اچھا ہو تو وہ سادہ کھانا بھی بہت اچھے سے کھایا جائے گا, اور اگر کتنا بھی اچھا کھانا ہو لیکن آپ کو پیش کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں آ رہا ہے تو اچھا کھانا بھی بدمزہ ہو جائے گا. تو ہم دین کے معاملے میں یہ اسپرٹ کیوں نہیں استعمال کرتے یا کیوں نہیں اپناتے, ہم نے کیوں دین کے نام کے ساتھ یا دین کے کام کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ایسی چیزیں لگا دی ہیں کہ جس کو کوئی پسند نہ کرے؟ تو اللہ کے لیے یہ طریقہ ہمیں چھوڑنا ہوگا, اپنے آپ کو بدلیے, احسان کے لیول پر کام کریے, محسن بنیے, اور دین کا کام بھی خوبصورت طریقے سے کریے, حسین طریقے سے کریے. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالی من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو دو چیز بتائی گئی ہیں, کیا ہے؟ ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا صبر, اور واقعی میں یہ دو خوبیاں ساری خوبیوں پر حاوی ہیں. اگر آپ صرف یہ دو خوبیوں کو اپنا لیں تو پوری زندگی آسان ہو جائے, یعنی سمجھ لیجیے کہ آپ نے پورے اسلام کے احکامات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اگر تقوی اور صبر آ جائے تو. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اب یہاں پر وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اب یہ ان کے بھائیوں کا کردار دیکھیں, یہ بھی ہم کو کردار نظر آتا ہے کہ جو ابھی تک غلطیاں کرتے آئے تھے لیکن آخر کار انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا, اور یہی بات مطلوب اور محبوب ہے. غلطی کرنا بڑی بات نہیں ہے, انسان سے ہو جاتی ہے جانے انجانے میں کبھی جذبات میں مغلوب ہو کر, لیکن غلطی پر ڈٹے رہنا یہ ناپسندیدہ ہے. لیکن غلطی کو قبول کر کے اس سے پیچھے ہٹ جانا, توبہ کر لینا, یہ پسندیدہ ہے. تو اب بھائیوں نے خود ہی اقرار کر لیا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم ہی خطا کار تھے. اب یہاں پر ہمیں سیکھنے کے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں, اصل میں ہم کسی اور کو بلیم کریں گے کہ مجھ سے نہیں ہوا یہ کام, انہوں نے کیا تھا, فلاں نے کیا تھا, فلاں نے مجھ سے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے. اپنی غلطی کو قبول کرنا آج ہماری عادت ہی نہیں رہی, اور اپنا الزام بھی دوسروں کے سر تھوپنے کی عادت ہماری بن گئی ہے. تو اب بھلا دیکھیں کہ کیا اللہ نہ کرے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان سے بھی ہم گئے گزرے ہو گئے. تو جبکہ یہ تو انہوں نے اپنی خطا کو مان لیا, اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا, اور غلطی کو تسلیم کر لینے کی وجہ سے آپ دیکھیں سامنے والا خود بخود ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیر یوسف علیہ السلام کی سیرت ہی ماشاءاللہ ایسی تھی کہ وہ بہت ہی نیک کردار کے مالک تھے, درگزر کرنا ان کی صفت میں سے تھا. لیکن آپ عام کسی شخص کے بارے میں بھی سوچیں تو اس کا بھی یہی رویہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ غلطی تسلیم کر لیتے ہیں تو سامنے والا خود بخود نرم پڑ جاتا ہے. کہنے لگے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. بہت ہی تاریخی جملہ بن گیا یہ تو, کہ کہنے لگے کہ قال لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کرے, وہ سب سے بڑھ کر, وہو ارحم الراحمین, سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہی وہ تاریخی جملہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. جب مکہ فتح ہوا اور بہت ہی پیسفلی فتح ہوا, صرف چند لوگوں کے تعلق سے بس یہ اعلان کیا گیا کہ ان کو موت کی سزا دی جائے گی, اس میں سے بھی چار یا پانچ کو پھر معاف کر دیا گیا. جن کو امان دے دی تھی ام ہانی نے, ان کو امان دے دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. ان لوگوں نے جواب دیا تھا کہ انت کریم اخ الکریم ابن الاخ الکریم, کہ آپ تو ایک بہت اچھے انسان ہیں, اچھے انسان کے بھائی ہیں, اچھے انسان کے بھائی کے بیٹے ہیں. یعنی آپ کے پورے خاندان والوں کی انہوں نے تعریف کی, یعنی آپ کے چچا کی بھی, آپ کے والد کی بھی. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انت کریم ابن الکریم ابن الکریم, آپ کریم ہیں. کہتے تھے کہ عرب کے لوگ جب بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اس لیے وہ لفظ اس وقت کریم کا لفظ استعمال کرتے تھے, اور انگور کو کرم کی بیٹی کہتے تھے. کیونکہ وہ کیوں کرم کی بیٹی کہتے تھے, کہ وہ خوب شراب پی لیتے تھے اور شراب پینے کے بعد خوب انفاق کرتے تھے, اپنا مال خوب لٹاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کے نشے میں آ کر ہم کو پھر یہ نہیں یاد رہتا کہ ہم نے کتنا دیا ہے, تو اسی لیے انگور کو وہ کرم کی بیٹی کہا کرتے تھے. اور جب ان کو کسی کے بارے میں کہنا ہوتا, جب بہت ہی تعریف کرنی ہوتی, تو اس کو وہ اس وقت ابن الکریم کہتے تھے. تو دیکھیں یہی وہ کفار مکہ ہے جو آپ کے اوپر جنہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی تھی, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گلے میں رومال ڈال کر گھسیٹا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جب آپ طائف سے واپس آئے تو آپ کو امان نہیں دے رہے تھے مکہ میں داخل ہونے کے لیے. اور وہی ایک وقت ہے کہ اسی مکہ میں وہی شہر ہے, وہی جگہ ہے, وہیں آپ واپس آئے اور سب کچھ اللہ کے رسول کے اختیار میں ہے. سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے صبر کا بدلہ دیتا ہے نا. جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت یہی فرمایا تھا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں تمہاری، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، انتم الطلقاء کہا تھا اللہ کے رسول نے، تم سب آزاد ہو۔ یہ ہوتی ہے دریا دلی، اسے کہتے ہیں خیر خواہی، رحم دلی۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یغفر اللہ لکم۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف گرفت بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی پکڑ تو ہے ہی نہیں کوئی، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے، ان سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑا احسان ہوا نا کہ جو آپ کا دشمن تھا، جس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اس کو معاف کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کسی کے بارے میں ہم کو پتہ چلا کہ فلاں نے ہماری برائی کی، فلاں نے ہماری غیبت کی، کوئی فلاں شخص جو ہے بدنام کر رہا ہے ہمیں۔ اب دل میں ایک خیال تو پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہی شخص تھا جس نے ہماری برائی بیان کی تھی، جب وہ سامنے آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیں، لیکن اس شخص کے تعلق سے دل میں جو بات بیٹھ جاتی کہ اچھا ٹھیک ہے معاف تو کر دیا، لیکن ہم اس کے لیے دعا تو نہیں کرتے نا مغفرت کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے ہمارا؟ اگر ہے ماشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ ہونا چاہیے، ہم سب دل میں اس وقت ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ جس نے ہمارے لیے برائی کی کوشش کی تھی، اس کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعا کرنے والے بنے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ وہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے پیغمبرانہ انداز، پیغمبرانہ شان۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں سنایا گیا؟ کیونکہ یہ قصہ اس وقت اہل مکہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، ان پر پوری طرح منطبق ہوتا تھا یہ قصہ، کہ تم سنو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اہل مکہ، کہ تم جس طرح سے آج ہمارے نبی کو یہاں سے نکالنے پر تلے ہوئے ہو، اور اسے اس شہر سے باہر نکالنا چاہتے ہو، یا اس کی جان کے در پہ ہو، تو ایک دن ایسا ہوگا کہ جیسے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، ایسے ہی ہمارے نبی کو بھی ہم ایک دن غلبہ دیں گے، اور تم سب اس وقت کھڑے ہوگے انتظار میں کہ نبی کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متقین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وآتوني بأهلكم أجمعين۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اب یہاں پر پھر انہوں نے اپنی قمیص دی کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، اور جاتے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا، یا چہرے پر رب کر دینا، جس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قمیص کا پھر ذکر ہے، اور یہ قمیص کا ذکر آپ کو بہت یہاں پر سورہ یوسف میں پڑھنے کو ملا ہوگا۔ پہلے بھی ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا، قمیص لے کر گئے یوسف علیہ السلام کا، اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا اور کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب عزیز مصر کے گھر میں الزام لگا یوسف علیہ السلام پر، اس وقت بھی وہ ایک شاہد نے جو گواہی دینے والا تھا، اس نے کہا کہ قمیص کو دیکھا جائے گا، قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو زلیخا سمجھے قصوروار ہے، تو اس وقت بھی قمیص کا ذکر تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے اب اپنی قمیص دی کہ جاؤ اس قمیص کو لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، جس کی وجہ سے ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ معاملہ قمیص کا نہیں تھا، یہ کیا تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کچھ ایسا خصوصی، ایک کہنا چاہیے نا کہ نبوت کا علم یا ایک ایسی بصیرت عطا کرتا ہے، اور یہ بعض چیزیں تو معجزات پر مبنی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے نبیوں کو دیتا ہے، یہ ہر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یا خواب کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ بہت ساری کتابیں آج کل اویلیبل ہیں، بہت سارے لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم خواب کی سچی تعبیر بتاتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے یہ بصیرت، ہر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کتابوں سے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آ سکتا، صرف دعوے ہی دعوے ہیں، یہ اس میں کوئی سچائی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ قمیص میں بھی کس کی طرف سے اس میں برکت آئی؟ اللہ کی طرف سے، ورنہ کوئی انسان میں یہ معجزہ نہیں ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینا کر دیتے تھے, کوڑھی کو ہاتھ پھراتے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. تو اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے قمیص میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی, یا ایک معجزے کے طور پر انہوں نے بھیجا اس کو کہ جس کی بنا پر ان کی بینائی واپس آ گئی. آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين